الله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن تبدوا الصدقات خيرا لكم وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم ويكفر عنكم سيئاتكم ويكفر عنكم من سيئاتكم والله بما تعملون خبير ليس عليكم جناح ولكن الله يعلم وما تنفقوا من خير فلأنفسكم وما تنفقون إلا ابتغاء وجه الله وما تنفقوا من خير يوفى إليكم وأنتم لا تظلمون للفقراء الذين أحصروا في سبيل الله لا يستطيعون ضربا في الأرض يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف تعرفهم بسيماهم لا يسألون الناس إسحاقا وما تنفقوا من خير فإن الله به عليم. جو آج میں نے آیات تلاوت کی ہے یہ آیات بھی اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کی فضیلت کے متعلق ہے. فرمایا کہ ان کا علی کا رجاب ولاسی اللہ نہیں ہوتا. اے نبی ان کافروں کو ہدایت دینا نافرمانوں کو ہدایت دینا یہ آپ کی ذمہ داری نہیں ہے, لیکن یہ اللہ کی ذات ہے جس کو چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے. ممانوں کو مسئلے کے لیے خرید انتوں کو اور تم جو کچھ خرچ کرو خیر کے کاموں میں تو وہ تمہارے ہی فائدے کے لیے. ممانوں کو ہے مجھے اور زندہ اور تم صرف اللہ کی نظر کے لیے خرچ کرو اور تم جو کچھ خرچ کرو گے یو وم پر بھی نہیں ہوں اللہ یہ سب سفر تمہاری طرف مکمل لوٹا دے گا. وہ انکم لا تظلمون اور تم پر ذرا بھی ظلم نہیں کیا جائے. اصل بات یہ تھی کہ بعد صحابہ کو جب خرچ کرتے تو یہی ہوتا کہ جس سے ہم نے خرچ کیا ہے وہ کافر ہے اور بعض نافرمان تھے جن کے خرچ ہو جاتا. تو اللہ رب العزت نے بتایا فرمایا کہ کوئی بھی مستحق ہو تم اس پہ خرچ کر دیا کرو, اس لیے کہ تمہاری نیت اللہ کی رضا ہے. تمہیں اللہ تعالیٰ اس کا مکمل ثواب عطا فرمائیں گے اگر تمہاری نیت خالص ہے. بارے حدیث میں دلچسپ واقعہ بھی آتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شخص پچھلی امتوں میں وہ کچھ خیرات کی رقم لے کر نکلا گھر سے باہر اور اس نے سوچا رات کے اندھیرے میں چپکے سے کسی مستحق کے ہاتھ میں رکھ لوں گا میں. اس کا مقصد یہ تھا کہ ریاکاری نہ ہو, کسی کو پتہ نہ چلے, حتیٰ کہ لینے والے کو بھی پتہ نہ چلے کہ کون دے رہا ہے. آپ اگر کسی سے چپکے صدقہ کرتے ہیں تو کم از کم جو لے رہا ہوتا ہے اس کو تو پتا ہوتا ہے کہ یہ دے رہا ہے. اس کے دل میں ایک احسان بیٹھ جاتا ہے, آئندہ وہ آپ کے دل میں اس کے دل کو دیں گے, یہ ایک احسان ہو جاتا ہے آپ کا اس کے اوپر. بعض لوگ اخلاص کے اس معیار پر پہنچے ہوتے ہیں وہ یہ بھی نہیں چاہتے کہ لینے والے کو پتہ چل جائے. اور ہمارے یہاں آپ حساب کتاب دیکھیں مسجدوں میں چندہ دے کے 15 دفعہ بتاتے ہیں یہ پنکھا میں نے لگایا, یہ میڈیشن میں نے لگایا, برائے انسان ثواب حضرت فلاں, تو وہ فلاں صاحب کر کے گئے ہوتے ہیں. تو وہ سب رات کو نکلا, اس کے ہاتھ میں رقم کہ میں کسی مستحق کے ہاتھ میں رکھ دوں گا, اندھیرے میں کسی کے ہاتھ میں پکڑا نہیں کر. اللہ کی قدرت کے وہ دانی تھا, دیناکار تھا, جس کو پکڑایا اس نے. صبح اٹھا تو لوگ باتیں کر رہے ہیں کہ دیکھو کیسا زمانہ آ گیا, لوگ دیناکاروں کو بھی پیسے دیتے ہیں, کیسا خراب جمانا. کیونکہ اس نے لوگوں کی باتیں سنی تو اس کو بڑا افسوس ہوا کہ یہ تمہیں غلط کام ہوتے. اگلے دن رات کو دوبارہ نکلا,
تو پھر اس نے کسی کے ہاتھ میں پکڑا دیا ہے اس کے یہ سوچ کے کہ ہو سکتا ہے کہ پہلے زمانے میں غربت بہت تھی تو اس کے بعد اٹھا کے لوگ باتیں کر رہے ہیں کہ لوگ بھائی کیسا زمانہ آ گیا لوگ چوروں کو بھی پیسے دینے لگے وہ چور تھا جس کو پیسے پکڑا اور تیسرا مجھے یاد نہیں تھی غالباً شرابی کبابی تھا کوئی بدماش آدمی تھا ہاں غنی تھا غنی مالدار کے ہاتھ میں پکڑا دیا بن گیا لوگوں نے کہا کہ ایسا زمانہ آ گیا ہے دولت مند لوگوں کے بھی لوگ خیرات کرنا شروع کر دیے لوگوں نے یہ بیچارہ بڑا شرمندہ ہوا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ نے اس کے تینوں صدقوں کو قبول کروایا مکمل ثواب عطا فرمایا اسی وجہ سے اسی حدیث کی روشنی میں فقہا نے لکھا ہے فقہا نے ایک مسئلہ استنباط کیا ہے کہ زکات آپ نے کسی کے بارے میں اچھا گمان کر کے پکڑا لیجیے مستحق بولا بعد میں پتہ چلا کہ وہ مستحق نہیں تھا تو زکات ادا ہو گئی اور اللہ کے دربار میں وہ قبول ہو گئی لیکن یاد رکھیں الاحکام کا تغیر کی تغیر زبان احکام جو ہے زمانے کے بدلنے سے بدل جاتے ہیں نبی علیہ السلام والسلام نے جس شخص کا واقعہ سنایا اور خود اللہ کے نبی کے دور میں بھی لوگوں میں غربت عام تھی چور شکار کم ہوا کرتے تھے اتفاق سے وہ چور نکلا اتفاق سے ایک غنی نکل آیا اتفاق سے غنی نکل آیا تو اس زمانے میں کسی کے بارے میں سرسری کی تفتیش کر لینا کافی ہو جاتا آج کل اگر آپ پیسے آپ کو لے کے نہیں لیں کہ میں کسی کے ہاتھ میں رکھاؤں گا تو جب آپ رکھیں گے نا ہاتھ میں وہ یہ ہاتھ پکڑ کے دوسرا ہاتھ آپ کی جیل میں ڈال دے گا اور جو کچھ ہے جیل میں نکال کے لے جائے تو اس لیے یہ حدیث سن کے کہیں آپ لوگ بھی ایسا کام نہ شروع کر دیں رات کو پیسے لے کے جیل میں نکلیں گے اور اس بات کا امکان ہے کہ گھر میں جب آپ کچھ رقم لے کے نکلے تو گھر میں اس رقم کے بغیر ہی پہنچو اسے ایک واقعہ ہے کہ اس ایک پاکستانی اور ایک روسی اور ایک امریکی جہاز میں سفر کر رہے تھے جاپانی کی طرح چار آدمی تھے تو جب امریکہ آیا تو امریکی نے ڈالر کی گڈی جہاز کی کھڑکی سے نکال نہیں ہاں امریکی نے ایسا کیا جہاز کی کھڑکی سے باہر ہاتھ نکالا اور ساتھ میں امریکہ آ گیا تمہیں کیسے پتا چلا تھا بہت اونچی اونچی بلڈنگ ہے ہمارے ملک میں جہاں تک پہنچ گئی آسمان تک آپ کو پتا چل گیا سوائے تھوڑی دیر میں آگے گئے تو رشین نے کھڑکی سے ہاتھ باہر نکالا اور کہا روس آ گیا یہاں جہاں اتار دو لوگوں نے پوچھا بھائی آپ کو کیسے پتا چلے فلاحی سیاروں سے ہاتھ چکرا رہا گیا تو ہمارے فلاحی سیارے تھوڑی دیر میں پاکستانی نے ہاتھ باہر کیا اور کہا کہ پاکستان آ گیا اتار لوگوں نے پوچھا بھائی آپ کو کیسے پتا چلا کہ میرے ہاتھ میں گڑی بندی بھی تھی جب میں نے باہر نکال کے اندر کیے تو بھائی کسی نے اتارنا تو جس ملک میں ایسی کرپشن ہو اور جہاں ایسے حالات ہوں وہاں ایسا نہیں کہ جو نظر آیا اس کو پکڑا لیا اگر بھی نہیں ہوگا اس کے بارے میں 99% انسانوں کا ساری ہوگا تو اس لیے اس زمانے میں تھوڑی سی تفتیش کرنی چاہیے اور بات لکھا ہے کہ زکات دینے سے پہلے آپ سرسری کی تحقیق کریں کہ زکات کا مستحق بھی ہے یا نہیں ہے اگر آپ کو اندازہ ہو کہ واقعی یہ مستحق ہے تو آپ اس کو زکات پکڑا دیں اس کے بعد اگر پتہ چلا کہ یہ مستحق نہیں تھا آپ سے غلطی ہوئی ہے تو دوبارہ زکات دینے کی ضرورت نہیں ہے تو زکات ادا ہو جاتی ہے لیکن اگر تحقیق کے بغیر زکات پکڑا دیں کسی کو پھر پتا چلا کہ یہ مستحق نہیں ہے تو زکات ادا نہیں ہوگی دوبارہ دینی چاہیے یہ کچھ احکام ہیں جو زمانے کے لحاظ سے تبدیل ہو جاتے ہیں زمانہ دیکھنا پڑتا ہے تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں ہمارا جو سکون ہے اللہ کی ہوا ہوتی ہے ہاں ان کی بات یہ کہ ان آیات سے پتہ چلتا ہے اور اس حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ اور دوسری بھی حدیث ہے جس سے پتہ چلتا ہے کہ زکات دینے کے لیے ضروری نہیں ہے کہ جس کو دی جا رہی ہوں وہ تقریب اور پرہیزگار کی ہو لازمن یا اور نقلی صدقات اور خیرات کے لیے یہ ضروری نہیں ہے کہ مسلمان بھی ہو زکات کے لیے تو یہ ضروری ہے کہ مسلم ہونا چاہیے جس کو زکات دے رہے ہیں لیکن عام صدقات و خیرات کے لیے مسلمان ہونا ضروری نہیں ہے ہندو اور عیسائیوں کو بھی صدقات و خیرات دیے جا سکتے ہیں بلکہ اگر کوئی ہندو پڑوس میں رہتا ہو یا اس کے ساتھ اتنا بیٹھنا ہے دفتر ہے تو پھر اس سے خرچ کرنے کی اضافی ترغیب ہے پڑوسی کے حقوق کی وجہ سے آپ کئی لوگ مسائل پوچھتے ہیں کہ ہمارے آفس میں ہمارے ساتھ جو کتا بیٹھتا ہے وہ ہندو ہے عیسائی ہے, اس کے ساتھ کھانا کھانا جائز ہے یا نہیں ہے, اس کے ساتھ اچھے تعلقات رکھنا جائز ہے یا نہیں ہے. یہ بات کو بھی یاد رکھیں, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے صحیح حدیث سے ثابت ہے کہ اللہ کے نبی کا پڑوسی یہودی یا عیسائی سوال کا یہودی تھا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے ساتھ ہی اس کے سلوک فرمایا کرتے تھے. تو وہ جو پڑوسیوں کے حقوق ہیں وہ صرف مسلمان کے لیے نہیں ہے, اس میں خواہ آپ کو ہندو ہو یا مسلم ہو یا کافر ہو, اس کے ساتھ بھی جائز بلکہ مستحب ہے. اسی طرح قرآن نے کہا والجاری ضروری وصاحبی بالجم, کہ تمہارے ساتھ اس میں بیٹھنے والا پڑوسی تمہارے پہلو میں بیٹھنے والا, اللہ نے فرمایا اس کے ساتھ ہی اچھا سلوک کرو. تو پہلو میں بیٹھنے والا کون ہوتا ہے؟ جو اسکول میں کلاس پہلو ہے آپ کا یا دفتر میں آپ کے ساتھ اکٹھے مل کے آپ دونوں کام کرتے ہیں, تو وہ بھی وہ شخص ہے جو آپ کے پہلو میں بیٹھنے والا ہے. اسی طرح جب آپ سفر کرتے ہیں, آپ لمبا سفر ہے, آپ کے ساتھ اگر کوئی سیٹ پہ آ کے بیٹھ گیا ہے تو بل جاری ضرور سے وہ بھی داخل ہے. ضرور کہتے ہیں پہلو کو, اور بھی آپ کے پہلو سے مل کے بیٹھا ہوا ہے آپ کے ساتھ ہے, تو اللہ تعالیٰ نے اس کے کچھ اضافی حقوق رکھے ہیں جو دوسروں سے بڑھ کر دوسروں کے ساتھ جیسا آپ معاملہ کرتے ہیں تو ساتھ میں اس میں بیٹھنے والا پہلو میں بیٹھنے والا اس کے ساتھ کچھ اضافی معاملات کرنے پڑیں گے. اس سے ایک مشہور واقعہ میں اکثر سناتا رہتا ہوں, جلدی جلدی مختصر طور پہ دوبارہ سنا دیتا ہوں. ہمارے ایک دوست نے واقعہ سنایا, کہتے ہیں کہ ایک آرام تھے وہ امریکہ سے جہاز میں سوال ہوئے, تو سعودی عرب ان کا آنے کا ارادہ تھا, تو دیکھا کہ ساتھ میں انگریز آ کے بیٹھ گیا تین دن. ان کی عرب سے بات کرنا اتنی بڑی گاڑی اور چلے آتی تھی, تو اس انگریز نے جیسی دیکھا کہ گاڑی والا بیٹھا تھا تو نفرت سے اس نے منہ پھیر لیا. مسلمانوں کے بارے میں ان کا یہ دماغ میں بٹھایا گیا انڈیا کے ذریعے بھی یہ دہشت گرد ہو گئے, تو نفرت سے منہ پھیر لیا. کہتے میں دیکھ لیا کہ یہ نفرت کر رہے ہیں, تو وہ عرب کہتے میں نے اس کا احترام شروع کر دیا جو کہ کوئی کھانا میں نکالتا ہے اس کو خرید کرتا ہوں. وہ حیران ہوتا کہ میں اس سے بات نہیں کرنا چاہ رہا ہوں, یہ میرا احترام کر رہے ہیں عرب, عرب کو انگلش بھی اچھی آتی تھی. کہتے تھوڑی دیر میں وہ اس سے مانوس ہو گیا اور اس نے کہا کہ تم میرے ساتھ لے کے کیوں ڈر رہے ہو؟ میں تو کافی انگریز ہوں, عیسائی ہوں, تم سے نفرت کرتا ہوں اور تم خام خواہ میں مجھے پانی پلا رہے ہو, تو جائے گا پوچھ لو. کہتے میں نے اس سے کہا کہ ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیؤمن بما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, کہ جو شخص اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہے تو چاہیے کہ اپنے ساتھ اس میں بیٹھنے والے کا اکرام کرے, اس کی عزت کرے. تو انگریز بڑا متاثر ہوا, اس نے کہا تمہارے پیغمبر نے تمہیں اور کن باتوں کی تکلیف کی ہے؟ اس کو بولنے کا موقع نہیں ہے. اس نے بتایا نماز ہے, اسلام میں حج ہے, زکات ہے, روزہ ہے, یہ ساری احکام ہیں. اس کو یہ احکام بہت اچھے لگے. انگریزوں کے یہاں تو کوئی حکومت زکات ہے, ان کے یہاں تو ہوتی ہے کہ پیسہ کھینچو کس طرح جو جیبوں سے نکالو لوگوں کو لینا, ساری زندگی وہ پیسہ کمانا سیکھتے, خرچ کرنا کہیں نہیں سیکھتے. کہ غربا و تعلیم سے خرچ کیا جاتا ہے, زکات نکالی جاتی ہے, کھانا سیکھتے, روزہ روزہ کا ان کے یہاں کوئی تصور نہیں کہ اللہ کے خاطر بھوکا پیاسا بھی رہنا کوئی عمل ہے, خواہشات کو پورا کرنا یہ ان کا مدد ہے. تو وہ بڑا متاثر ہوا انگریز, کہتے کافی بے تکلفی ہو گئی, یہاں تک کہ ہمارا کہتے جہاز اترنے سے پہلے پہلے وہ کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گیا. کہتے جب جہاز پرواز کر رہا تھا, اڑنے کی تیاری کر رہا تھا, تو اس وقت وہ پکا کافر اور اس کے دل میں اسلام سب سے زیادہ قابل نفرت, اور کہتے جہاز اترنے سے پہلے پہلے وہ مسلمان ہو گیا. دیکھو یہ حدیث ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی, من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیکرم جارہ, جو اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہے اسے چاہیے کہ اپنے پڑوس کا احترام کرے. پڑوس کا مطلب اردو میں تو پڑوسی سے کہتے ہیں جو آپ کے گھر میں نہیں رہتا ہے, لیکن عربی میں جار ہر اس کو کہتے ہیں جو جس کے ساتھ مصاحبت ہو, جو رہنے والا ہو ساتھ ہو, خواہ وہ پڑوسی ہو آپ کے ساتھ رہنے والا ہے, گھر کا آپ کے ساتھ ملا ہوا ہے, یا آپ کے ساتھ گیدرنگ ہے, صبح شام پاس دوست ہوتے ہیں صبح شام اس سے بیٹھتے ہیں آپ سے, یا آپ کے ساتھ دفتر میں وہ شریک ہے آپ کے ساتھ سیٹ پہ بیٹھتا ہے. شریعت اس معاملے میں اتنی حساس ہے اسلام کہ جو آپ کے ساتھ ساتھ والی سیٹ سے بیٹھتا ہے اس کا حق زیادہ ہے, جو ساتھ کے ساتھ والی سیٹ سے بیٹھتا ہے اس کا حق کم ہے. جتنا قریبی ہوگا اللہ تعالیٰ نے اس کا حق اتنا ہی زیادہ رکھا ہے. اللہ تعالیٰ کے حقوق کو پہچاننے کی اور ادا کرنے کی توقع عطا فرمائے. آج اس کا فرمایا کہ قوام الذین احسنوا فی سبیل اللہ, ہاں فرمایا تم جو کچھ بھی خرچ کرو یہ وقت کا علیکم, اللہ پوری پوری تمہاری طرف لوٹا دے گا. اتنا بڑا اللہ کی طرف سے وعدہ ہے کہ خرچ کرنے سے مال میں کمی نہیں آتی, مال میں کبھی برکت ہوتی ہے. فرمایا وانتم لا تظلمون, اور تم پر ذرا بھی ظلم نہیں ہوگا. آپ اندازہ لگائیں کہ یہ مال دینے والا اللہ, اگر کوئی باپ اپنے بیٹے کو پیسے دے اور کہ آپ چیزوں کو دے رہے تو باپ کی ذمہ داری ہے کہ کیا وہ واپس لوٹائے بیٹے کو واپس دے. اللہ تعالیٰ نے مال ہمیں دیا اور حکم دیا کہ فقراء اور مساکین سے خرچ کرو, لیکن اللہ فرمانے جتنا کرو گے میں لوٹا دوں گا, تم پر زیادتی نہیں ہوگا. تو یہ اللہ کی طرف سے ایک رحمت ہے کہ نہ لوٹانے کو اللہ گویا ظلم سے تعبیر کر رہے, حالانکہ ہمارا کچھ ہے ہی نہیں. دیا اللہ تعالیٰ نے, کتنے لوگ ہیں جن کے پاس ہنر بھی ہوتا ہے, ہاتھ پاؤں سلامت ہوتے ہیں مگر ایک روپیہ نہیں کما سکتے ہو, اور کتنے لوگ ہیں جن میں صلاحیت کم ہے مگر نوٹ چھاپ رہے ہیں. اس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ دولت اللہ تعالیٰ اپنی مرضی سے جس کو چاہتے ہیں دیتے ہیں اور جس کو چاہتے ہیں اس کے لیے تنگ کر دیتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے دیا ہے تو انسان جب اللہ کی راہ میں اس کو خرچ کرے گا تو اللہ کے ذمہ لوٹانا واجب نہیں ہے. وجہ اس کی کہ یہ اللہ تعالیٰ نے, اللہ اس کا مالک. دوسری بات یہ کہ حدیث میں آتا ہے کہ تمہیں کمزوروں کی وجہ سے رزق دیا جاتا ہے. بعض دفعہ آپ کی تنخواہ بہت اچھی ہوتی ہی اس لیے ہے کہ آپ انہیں بچوں پہ خرچ کر رہے ہیں اور غربا مساجد میں خرچ کر رہے ہیں. لوگ کہتے ہیں کہ یار دیکھو میں مجھے اللہ نے 50,000 میری مہانا ہوتا ہے اور میں اس میں سے لوگوں پہ خرچ کرتا ہوں. تو یہ لوگوں پہ خرچ کر کے آپ احسان نہیں کر رہے, این ممکن ہے کہ اس خرچ کی وجہ سے اللہ آپ کو دے رہا ہے, کیونکہ اللہ تعالیٰ اپنی مخلوق کے جو خرچ کرتے ہیں اس کے ذرائع مختلف ہیں. ڈائریکٹ خرید کی جیب میں نوٹ نہیں رکھتے اللہ تعالیٰ, بعض وقت ایسا اللہ تعالیٰ کرتے ہیں کہ بھائی یہ اس کے ذریعے اس پہ خرچ کرواؤں گا. یہ اب تو رزق کا نہیں ہے صاحب, وہ اپنے نہیں ہے صاحب. اللہ فرماتے جس کو چاہتا ہے سب لوگ ہی دیتا ہے اور پھر دوسرے کے ذریعے اس کے خرچ کرواتا ہے, اور جس کو چاہتا ہے خود براہ راست اللہ تعالیٰ مارا نہ فرما دیتا ہے. تو یہ کبھی بھی نہیں سمجھنا چاہیے کہ دینی بچوں کے میں جو خرچ کر رہا ہوں اس کی وجہ سے میرا مال کم ہو رہا ہے. مال کم یہ نظریہ کفار کا کافر کا نظریہ ہو سکتا ہے. دل یہ سمجھتا ہے کہ میں اپنی محنت سے کماتا ہوں اور آدھا بھی بچوں کا خرچ کرتا ہوں, میرا تو بچتا کچھ نہیں. تو اللہ کے بندے تم جو یہ کما رہا ہے یہ تجھے تقدیر سے مل رہا ہے, تجھے اپنی محنت سے نہیں مل رہا, اور مل اس لیے رہا ہے کہ تم ان پہ خرچ کرتا ہے. یہ حقیقت ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری امت کا ایک واقعہ سنایا. فرمایا کہ دوسری امتوں میں ایک شخص تھا, اس نے آسمان سے آواز سنی, آواز سنی اے بادل فلاں کی زمین پہ جا کے بڑھ. ایک کسان کا اس کا نام دیا گیا, اس کی زمین پہ جا کے بڑھ. اس شخص نے دیکھا کہ یہ بادل جا رہا ہے, اس شخص کی زمین پہ بڑھ کے آگے نکل گیا. یہ بڑا حیران ہوا کہ کون مبارک شخص ہے جس کے بادل کو باقاعدہ نام لے کے آواز آئی ہے اور اس کی زمین پہ جا کے یہ بادل بڑھتا ہے. یہ سب چلا گیا اور اس کسان کی بات کی اور اس کو ماجرا سنایا کہ بھائی تو کیا عمل کرتا ہے. اس کو خود معلوم نہیں تھا کہ اللہ نے میرے ساتھ یہ اضافی رحمت ہے کہ میرے بارش میری زمین کی وجہ سے برس رہی ہے. اس کسان کو خود معلوم نہیں. اس نے کہا کہ میں تجھے, کسان نے کہا کہ میں نہیں بتا سکتا. اس نے بار بار اقرار کیا کہ میں نے ایک عمل لکھا ہے کہ میں نے بادل میں آواز سنی کہ فلاں زمین پہ جا کے برس. تو اس کسان نے کہا کہ اگر ایسا واقعی اللہ کا میرے ساتھ معاملہ ہوا ہے تو بات یہ ہے کہ میری جتنی پیداوار نکلتی ہے اس کا میں ایک تہائی غربا اور مفاسی میں خرچ کر دیتا ہوں, دو تہائی اصل ایک تہائی خرچ کر دیتا ہوں. تو دیکھو وہ کسان تو یہ سمجھ رہا ہے کہ میری قربانی ہے کہ جتنا میں کما رہا ہوں اس کا ایک تہائی اللہ کے راستے میں. اس کو یہ علم نہیں تھا کہ یہ جو تیری پیداوار اتنی پیدا ہو رہی ہے یہ اسی عمل کی برکت سے پیدا ہو رہی ہے. اگر تم یہ غریبوں پہ خرچ کرنا چھوڑ دے تو بادل کو اللہ اسپیشلی آرڈر نہ دے کہ تین زمین پہ جا کے بڑھ دیں. پھر ایسی پیداوار ہوگی جتنی عام عوام کی پیداوار ہوتی ہے, اس میں پھر اتنا خرچ نہیں کر سکے گا. اور یہ تو صحیح حدیث ہے, دوسری حدیث میں آتا ہے ان تم پور نقول ہے, اور تم آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا تم لوگ اپنے کمزوروں کی وجہ سے اللہ کو رزق دیتا ہے. گھر میں کوئی معذور ہے, بعض ماں باپ پریشان ہوتے ہیں بچہ معذور پیدا ہو گیا, ماں باپ کہتے ہیں کہ بچہ ہمیشہ کے لیے ٹینشن, یہ مصیبت, یہ کما کے کھلائے تھے ساری زندگی ہمارا کھائے گا. تو ایسے ماں باپ کو میں بہت نصیحت کرتا ہوں کہ بھائی اس پہ اللہ پر تقدیر پہ اللہ کی رانی ہے, آپ اس سے خرچ کریں گے معذور اولاد اس سے خرچ کریں گے اللہ تعالیٰ آپ کی مان سے پیسہ بتا دوں گا. انسان سمجھتا تو یہ کہ آڑ نہیں کھا جاتا ہے, تو وہی اللہ تعالیٰ کی انٹرویو کی وجہ سے یہ جو قرآن مجید کی آیت ہے اللہ تعالیٰ کا احساس ہے کہ نکاح کرو ان یقین کو کرا یوں نہیں ہوں اللہ ان پر نہیں پرواز فقیر ہو گئے اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے غنی کر دے گا. یہ جو آیت ہے غربت کو شریف نے کہا کہ نکاح میں رکاوٹ نہ سمجھو, پیسے نہیں ہے تو اختلافی کرو نکاح کر دو. اس کی بھی حکمت علماء نے یہ لکھی ہے کہ جب بیوی گھر میں آتی ہے اور شریعت نے عورت کو کمانے سے بلا ضرورت کمانے سے منع کیا ہوں تو اب اس کی ذمہ داری شریعت میں ڈال دی شوہر پر, تو نکاح آپ نے کر لیا اور اللہ نے ذمہ داری آپ پر ڈال دی ہے تو اللہ کا وعدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کے رشتے بڑھ کر عطا فرمائے, کیونکہ اب اس کی وجہ سے آپ کو ہو رہی ہے. یہ جو شادی کے بعد تنخواہیں بڑھ جاتی ہے تو یہ بیوی کا شکریہ ادا کرنا چاہیے کہ تمہاری وجہ سے بیوی لگے مجھے پیسے ملے, باپ لوگ بھی احسان بھی نکلاتے ہیں کہ بچے آدھا سب کھا جاتی ہے. تو عورتیں کہہ سکتی ہیں بھائی اللہ نے صحیح بیوی بن رکھا ہے. ایک دفعہ باقاعدہ امریکہ میں یونیورسٹی نے رپورٹ کی کہ امریکی جب تحقیق کرتے ہیں نا تو بہت مکھی تحقیق کرتے ہیں. امریکہ میں ایک سروے ہوا اوہایو یونیورسٹی وہاں کی کوئی مشہور یونیورسٹی اس کا کام ہی ہے اس قسم کی ٹور پٹان قسم کی تحقیقات, ان کو تحقیقات کا شوق ہے بس کچھ بھی تحقیق کرنے کے لیے نکلتے ہیں. تو انہوں نے پورے ملک میں سروے کیا کہ شادی شدہ لوگ زیادہ مالدار ہوتے ہیں یا کنوارے, اصولی طور پر تو کنواروں کے پاس پیسے زیادہ ہونے چاہیے. امریکہ میں کنوارا کام تو بہت ہی زیادہ ہے, 80 سال میں ہو جاتے ہیں شادی نہیں کرتے, وہ کہتے ہیں ہاں ہمیں بیوی آئے گی بچے اٹھانے پڑیں گے, شادی کا تو تصور ہو تو معاشرے میں کمل ہو گیا ٹھیک ہے کام کرنا, لیکن کم لوگ ہیں عورت کو جو شادی کرتے ہیں. تو انہوں نے سروے کیا, یہ رپورٹ میرے پاس باقاعدہ محفوظ ہے حوالے کے ساتھ, اور یہ امت اخبار کی سرخی میں خبر بڑی سرخی میں یہ خبر شائع ہے. انہوں نے فیصلے کی تو ایسی بات سامنے آئی میں نے لکھا کہ شادی شدہ لوگ زیادہ دولت ہوتے ہیں بڑی کمال ہوتے ہیں. ان کا ہوتا ہے کہ طلاق یافتہ وہ مرد جو بیویوں کو طلاق دے کے الگ رہتے ہیں ان کی دولت بھی کم ہو جاتی ہے. یہ باقاعدہ تحقیق کی انہوں نے یہ شادی شدہ لوگوں کی دولت مند وہ زیادہ ان کے پاس دولت ہے اور کمانے جن کے پاس پیسے کمانے کے ذرائع تو ہے خرچ کرنے کے نہیں ہے, کوئی پوری طور پر دولت زیادہ ہونی چاہیے مگر تحقیق ہی کہتی ہے مشاہدہ ہی کہتا ہے کہ ایسا نہیں ہے. تو یہ عجیب و غریب خبر ہے. تو میں نے پھر اپنی کتاب میں یہ خبر اس لیے لگائی, میں نے کہا بھائی لوگ قرآن و حدیث پر یقین کرتے نہیں, اللہ تعالیٰ نے دعویٰ کیا اگر تم فقیر ہو گے نکاح کرو اللہ تمہیں غنی کر دے گا, لوگوں کو یہ بات سمجھ نہیں آتی. تو میں نے کہا کہ چلو ان کی رپورٹ سامنے آنی چاہیے, امریکہ کی تحقیقات لوگوں کے سمجھ میں آ رہا ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک ساتھ فرمایا آیت کے بعد فرماتے ہیں مجھے اس شخص کے بارے میں تعجب ہوتا ہے جو اس آیت کے نازل ہونے کے بعد دولت کو شادی کے علاوہ کسی اور چیز میں تلاش کرتا ہے. آیت کے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ نکاح کرو اگر غریب ہوگی اللہ غنی کر دے گا, کہ نکاح پر اللہ نے دینا کا وعدہ کیا ہے, جس چیز پر وعدہ کیا ہے اس میں مال کو تلاش نہیں کرتا, یعنی نکاح کر کے یہ نہیں چاہتا کہ اللہ میرے مال میں بڑھ کر دے اور دوسرے ذرائع استعمال کر رہے ہیں مجھے اس کی مماثلت سے تعلق. تو صحابہ کرام کو تو تعجب ہوتا تھا کہ اللہ تعالیٰ کے وعدوں پر بھی مسلمان کو یقین نہیں ہے. اور علماء نے لکھا ہے اسی طرح حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا احسان ہے اب تم من آیات فإنکم لا تؤمنون بمن ترزقون, فرمایا اہل و آیات کی کثرت کرو, اہل و آیات آل اور آپ کثیر ہونے چاہیے, فرمایا اس لیے کہ تمہیں معلوم نہیں اللہ کس کی وجہ سے تمہیں روزی عطا کرے. بعض ایسے اہل و آیات میں ہوتے ہیں کہ اللہ بعض کی تنخواہ میں اضافہ کروا دیتا ہے اس لیے کہ اللہ کو حقوق میں سے اچھا لگ رہا ہو, یہ بھی ایک پرہیزگار ہے, تو اس کا دال پانی کرنا چاہیے, ابا کی تنخواہ ڈبل ہو گئی. آئی بات سمجھ, تو ہمارے یہاں خاندانی بندوں بندی والے الٹی کام نہیں کر رہا, جتنے بچے ہوں گے نا اچھا لڑا مان جائے, شریعت دوسری حساب سے لے کے چل رہی ہے. تو یہاں بھی دیکھو اللہ تعالیٰ نے فرمایا خرچ کرنے سے مال بڑھتا ہے, فرمایا وہ ماں تم سکون بن خیری تم جو بھی خیر میں خرچ کرو گے مال خرچ کرو گے یو وقفہ الیہم اللہ پورا پورا تمہیں لوٹا دے گا وانتم لا تظلمون اور تم پر ظلم نہیں ہوگا. تو میرے بھائی اس نے اپنا ہاتھ تھوڑا سا کھلا کرنا چاہیے غربا کے مساحین سے اور جو ہے وہ گھر والوں سے. اور یہ یہودیوں کی طرح یہ سمجھنا کہ نہیں بھائی بینک میں جمع رہیں گے تو انشاءاللہ بڑھتا رہے گا یہ مال. اور بینک میں جمع کر کے سود کے ذریعے کمانا اس کو تو صاف طور پر قرآن لکھا ہے یم حق اللہ الربا اللہ سودی نفے کو گھٹاتا ہے ولی کی صدقہ اور صدقات و خیرات کو بڑھاتا ہے. حالانکہ دیکھیں دنیا کی اصل تو بالکل اپوزٹ الٹی چل رہی ہے. آپ بینک میں پیسے رکھیں ملازمت بڑھ گئی ہے کسی بھی تجارت میں یقینی نفع نہیں ہے سود میں نفع یقینی ہے. آپ ملازمت میں شرکت میں یا کسی بھی کاروبار ہاتھ آئے تھوڑا سا رسک لیتا ہے آپ ہو سکتا ہے ڈوبے رہے ہو سکتا ہے نقصان ہو جائے. لیکن بینک کو آپ 1,00,000 روپے جو آپ کو ضمانت دیتا ہے کہ 2%, 3% آپ کو لازمی چھوڑوں گا. تو ربا سود میں نفع یقینی اور صدقے میں نقصان یقینی. جب آپ غریب کو پیسے دیتے ہیں اللہ کے خاطر تو غریب آپ کو یہی کہتا ہے لوٹا ہوں گا اگر لوٹا ہوں گا تو سب من میں صدقہ کو نہ رہا اس میں نقصان یقینی. باقی درمیان کے جتنے معاملات ہیں ان میں نقصان بھی ہو سکتا ہے نفع بھی ہو سکتا ہے. سود میں نفع یقینی اور صدقہ میں نقصان یقینی. جبکہ قرآن جو ہے کہ جب حق اللہ الربا اللہ سود کو گھٹاتا ہے اور صدقے کو بڑھاتا ہے. تو میرے بھائی ان باتوں کو سمجھنے کے لیے یہودی ذہنیت سے نکلنا پڑے گا اللہ کی آیات سے یقین کرنا پڑے گا. دیکھو ایک بہت بڑے سیٹ صاحب ہیں جن کے ہاتھ میں پورا معیشت کا نظام ہے سارے ملک کی دولت ان کے ہاتھ میں. اب وہ کسی کنجوس کو حکم دے رہے تو خیال کر میں تیرے مال میں کمی نہیں ہونے دوں گا. اب اگر وہ کنجوس عقل مند ہوگا نا اور بادشاہ سلامت کی مثلا نظر زرداری دعوت درگاہ کو کسی کو حکم دے رہے کہ تم خرچ کرو اور پرواہ نہیں کرو تم خرچ کرو اور کوئی پرواہ نہیں کرو سارے خرچ کریں گے نہیں کریں گے بولے کے بعد یہ تو کنجوس کر کے دے دیں گا اس کو حالات کی ضرورت کہیں سے بھی جگاڑ کرو. آدمی نے مرضی چوری کی تو غلطی سے گردن کی طرف سے روا کر دی تو کسی نے کہا کہ حرام ہو گئی ہے میرا پہلے کون سے حالات چوری کی بھی جان سے جائے دوا کرو تو یہاں سے پتا کرنے سے حالات میں نہیں رہے. تو جو ہے نا کوئی ملک کا بادشاہ ہو وزیر خزانہ ہو وہ کسی کو حکم دے دے کہ بھائی تو خرچ کرو اور پڑھا لینا کچھ بھی ہے تو بیٹی تو ہو جائے گی اصل میں مجھے کہ میں تو پورا بھی اگر خرچ کرنے کا حکم دے گا میں کر دوں گا اس لیے کہ اس کے خزانے میں کوئی کمی تھوڑی ہے اس کے حکم پہ کر رہا ہوں یہ دے دے گا بعد میں. لیکن اگر بہت ہی کنجوس ہوگا اور حکم دینے والے کے بارے میں نہیں سوچے گا کہ کون حکم دے رہا ہے بہت ہی کنجوس ہوگا بے وقوف اور احمق ہوگا تو یہ سوچتا رہے گا یار میری جیب سے پیسے جا رہے ہیں اور کچھ بھی نہ ہمارا پاس بے وقوفی کی علامت. ارے بھائی تجھے جب وزیر خزانہ حکم دے رہے ہیں کہ تو خرچ کر اور فکر نہیں کرے تو ظاہر ہے اس کے پاس خزانوں کی کمی تھوڑی ہے وہ ایک روپیہ تیری جیب سے نکلوائے گا اور 10 روپیہ تیری جیب میں ڈال دے گا. تو یہودی جس کا اللہ کی آیات پر اور اللہ پر ایمان نہیں ہے وہ تو یہ سمجھے گا کہ سود سے رقم بڑھتی ہے اور جو ہے نا صدقات و خیرات سے رقم کم ہوتی ہے اس کو تو اپنے باپ سے خرچ کرنے میں بھی پریشانی ہے. یہودی اپنے باپ سے بھی خرچی کرتے ہیں یہ میں ایسے نہیں بتا رہا وہ لوگ جو یہودیوں کے ساتھ رہے ہیں کروڑ پتی یہودیوں کے ساتھ ٹائم گزارا ہے ان کی رپورٹ ہے کہ یہودی اپنے ماں باپ سے خرچی کرتے ماں باپ کو بھی کہیں گے پورا حساب کرتے اور پھر سود کے ساتھ رقم لیتے. ان کے یہاں یہ تصور ہی نہیں ہے کہ کسی کو پیسے دو مہینے بعد اتنے کے اتنے لے لو نا کہتے ایک مہینے یہ اگر میرے پاس رہتے تو میں اس سے اتنا نفع کما سکتا تھا لہٰذا تمہارے پاس ہے تو تم مجھے اتنا نفع تو خاص نہیں لوٹا ہو اس سے کم سے بڑا نہیں ہو. تو وہ تو بھائی اپنے باپ کے خرچ کرنے سے پہلے سودا سوچتے ہیں ماں کے خرچ کرنے سے پہلے شادی کرتے ہی بیوی پہ خرچ کرنا پڑے گا اور کر بھی دیتے تو بیوی پہ خرچ نہیں کرتے وہاں بیوی الگ کماتی ہے سور الگ کماتے ہیں. یورپ میں جو سسٹم چل رہا ہے بیوی اپنا کمائے گی سور اپنا کمائے گا اور پھر اولاد سے اولاد کو بھی خرچ کرتے ہوئے ڈرتے ہیں. صاحب نے بتایا امریکہ میں ایسے کیسز بہت ہوتے ہیں باپ بچے کے بارے میں انکار کر دیتا ہے کہ میرا نہیں کیوں انکار کرتا ہے مقصد یہ ہوتا ہے کہ اگر اس کو مال بھی اپنا ہے تو گورنمنٹ خرچہ اس کا باپ میں اپنے ذمہ ڈال دے وہ خرچے سے اپنے آپ کو بچانا چاہتا ہے. ہمارے یہاں کم از کم اتنی بدبختی نہیں ہے بلکہ طلاق کے بعد ہم نے دیکھا ہے باپ بچوں کو لینے کی کوشش کرتا ہے ماں کیسے میرے پاس ہے باپ کیسے میرے پاس ہے مقصد کیا ہوتا ہے کہ بھائی میں ان کے خرچ کروں تو یہ تصور پیدا دنیا کا تصور, یہ تو انسان کو یہ چیز سکھاتا ہے کہ بھائی خرچ نہ کرو, ساری دولت جمع کرو. تو اللہ تعالیٰ ایسی ذہنیت سے ہماری حفاظت فرمائے اور ہمیں خرچ کرنے والا ہوگا تو اللہ تعالیٰ کا حکم ہے, خرچ کرو گے میں تمہارے مال میں خرچ کروں گا. ایک بات میں یہاں اور بتا دوں, جو اکثر بتاتا رہتا ہوں, دیکھیں اللہ کی آیات پر تو ایمان ہمارا ہے کہ جب اللہ فرما رہے ہیں برکت دوں گا تو وہ تو ایمان ہے.